السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلمائه ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. صدق الله مولانا العظيم. الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. ابھی جو شعر کا مطلب عزیزم عبد الرحیم سلمہ نے پڑھا ہے واقعی بہت اچھی دعا ہے اور اس پر آمین کہنا ہی چاہیے. یہ دعا ہے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. کیسا کر ضرور پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد المعظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. میرے پیر و مرشد اور ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جن کے دادا پیر حضور مفتی اعظم ایک دعا کر رہے ہیں، کیونکہ عاشق رسول تھے، جو عاشق ہوتا ہے اپنے محبوب کو ہر وقت دیکھنا چاہتا ہے، ایک منٹ کے لیے بھی نگاہوں سے محبوب کو اوجھل دیکھنا، اوجھل کر دینا پسند نہیں کرتا ہے، ایسی کا نام ہے سچی محبت۔ اور وہ ہمارے بس میں نہیں ہے جس کی دعا پیر و مرشد کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے دل کے دار آنکھوں میں، اے پروردگار عالم میری آنکھوں میں کچھ ایسا سسٹم فٹ کر
دے۔
اللہ نے تو آنکھ میں سسٹم فٹ کیا ہے، وہ سسٹم کیا ہے؟ آنکھ بند کرو تو کچھ نظر نہیں آتا، اور آنکھ کھولو تو نظر آتا ہے، سامنے دیکھو تو نظر آئے گا لیکن پیچھے دیکھو گے تو نظر نہیں آئے گا، اور جسے دیکھو گے وہ ہر وقت نظر نہیں آئے گا۔ سامنے ہے اور آپ کی توجہ بھی ہے تو وہ نظر آئے گا، سامنے ہے توجہ ادھر نہیں ہے تو آپ کو پتا نہیں کہ کون آیا کون گیا۔ آنکھوں میں ایک اللہ نے سسٹم بنایا اور یہ سسٹم کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو پیر و مرشد دعا کرتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار، اے میرے پروردگار کچھ ایسا سسٹم میری آنکھ میں فٹ کر دے کہ ہمیشہ نقش رہے روح یاد آنکھوں میں۔ روح کہتے ہیں چہرے کو، شکل اور صورت کو، اور یاد سے مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ایمانی یاد، میری محبتوں کے مرکز، میرے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پاک ہمیشہ میری نگاہ میں نقش رہے۔ سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ آپ سی سی کیمرہ لگاتے ہیں، سی سی کیمرہ لگایا اس طرف سے جو بھی گزرا اس میں نظر آتا ہے، اور وہ چلا گیا تو اس کا نقش اور اس کی تصویر بھی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن سی سی کیمرے میں سائنس سدھان نے ایسا سسٹم فٹ کیا ہے کہ اگر آپ اس سسٹم کی بٹن کو دبائیں گے تو جو آیا اس کا نقش بھی نظر آیا، اور چلا گیا تب بھی اس کا نقش نظر آیا۔ ایسا بھی تو سسٹم ہے کہ نہیں؟ موبائل میں آپ دیکھتے ہیں سسٹم ہے، آپ نے ایک موبائل میں ویڈیو نکالا وہ چل پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، اور جب وہاں سے وہ مجمع ختم ہو گیا تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس کو فکس کر لیں تو آپ کا مجمع چلا جائے گا لیکن آپ کے موبائل میں وہ فٹ رہے گا۔ میرے سرکار پیر و مرشد اس زمانے میں جب سی سی کیمرہ نہیں تھا رب سے دعا کرتے ہیں مولا ہماری آنکھوں میں تو ہوئے آپ کی تصویر ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے، لیکن اے پروردگار عالم ایسا سسٹم فٹ کر دے آنکھ میں کہ مصطفیٰ کی صورت ایک مرتبہ آئے تو کبھی جائے نہیں ہمیشہ۔ سمجھے آپ؟ پرماتم کتنی اچھی دعا ہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یاد آنکھوں، سو تب بھی نقش رہے، جاگو تب بھی نقش رہے، ارے جب زندہ رہوں تب بھی روحے یاد نقش رہے اور جب میری روح نکل جائے تب بھی اس کے رہنے مصطفیٰ کا چہرہ
ہمیشہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام حضور مفتی اعظم ہند، حضور اشرف الخطبہ.
اسی لیے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ جب میں قبر میں لیٹوں گا اور ان کا نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، مطلب یہ ہے پوچھیں گے کس کی امت ہو. جب یہ فرشتے پوچھیں گے کہ کس کی امت ہو تو وہ شعر ہے، فرشتے پوچھتے کیا ہو کہ کس کی امت ہو. اے فرشتوں جو تم پوچھ رہے ہو مجھ سے کہ کس کی امت ہو،
لو
دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں، یہ دیکھ لو یہ ہے تصویر، یہ دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. میں نے دعا مانگی تھی کہ ہمیشہ آنکھوں میں مصطفیٰ کا چہرہ رہے، زندگی بھر رہا. اور یہ نہیں کہ ان کی آنکھوں میں نبی کا چہرہ نہیں تھا، وہ ایسے عاشق تھے کہ دعا قبول ہو گئی. اسی لیے انتقال کے بعد فرشتوں کو کہتے ہیں تم آئے پوچھنے کے لیے، ان کو کیا کہتے ہو کس کی امت ہو. ارے پوچھو مت، یہ دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں. ہائے ہائے کیسے کیسے عاشق مسلم. تم عاشق کی بات مت کرو، ان عاشق کی بات کرو. اللہ اکبر، کیسی کیسی پیاری دعا کہتے ہیں. اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظمت ہے کہ جس کی آنکھوں میں تصویر یار ہوگی، خدا کی قسم وہ خدا کا یار بنے گا، وہ رب کا محبوب بنے گا. پتہ بے ہوگا جو نبی کی اتباع کرتا ہے اللہ اسے محبت فرماتا ہے. میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت خدا کے ہاں ایسی ہے کہ کسی نبی کو کسی فرشتے کو ایسی عظمت اور ایسا مرتبہ نہیں ملا. کل میں نے ذکر کیا تھا حضرت آدم کے بچوں کا، اسی طرح سے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت آدم کے صاحبزادے شیش علیہ السلام ہو جاتے. یاد ہے آپ کو، کنیکٹڈ کرو تو انبیاء کی تاریخ آپ کو معلوم ہو جائے. حضرت شیش علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کی امانت کی، یاد ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیشانی میں لے کر پیدا ہوئے تھے. پروردگار عالم نے حضرت آدم کے ہاں یہ سسٹم رکھا تھا کہ جب ان کے ہاں اولاد ہو تو دو ہوتے تھے جو نواں، لیکن آخر میں حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو اکیلے پیدا ہوئے. علماء فرماتے ہیں اس میں راز یہ تھا، جوڑوا نے ہی کوسی کو پیدا کیا حضرت شیش کے ساتھ، اکیلا پیدا کیا، منفرد پیدا کیا، یہ بتانے کے لیے کہ شیش علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے. ساتھ پیدا ہونے والا یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں شیش کے برابر ہم شریر کا دعوی سمجھے. آپ پرور دیدار عالم نے کیا انتظام فرمایا، یہ کہیں اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد لگ بھگ ایک لاکھ تک پہنچ چکی. دنیا کو آباد کرنا تھا جلدی جلدی ہو گئے، لیکن ہر آپ کی اولاد دو دو پیدا ہوئے. حضرت شیش علیہ السلام سنگل اور اکیلے پیدا ہوئے تاکہ کوئی ہمسری کا دعویٰ نہ کر سکے کہ ہم اور شیش دونوں ساتھ پیدا ہوئے. یہ بھی اللہ کو دعویٰ، یہ عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے حسن و جمال والے تھے حضرت آدم علیہ السلام و السلام کا جب آخری وقت آیا, یہ پہلی ذات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جن پر موت فطری طور پر طاری ہوئی, اور پہلا مرڈر وہ ہوا تھا جس کا میں نے ذکر کیا, لیکن قبر کھودنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. اس کے علاوہ جس طرح عام انسان انتقال کرتا ہے, پہلی وفات حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا, وہ اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا اس وقت مجھے جنت کا پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے. جنت سے آئے تھے, پھل کھا لیا, آخری وقت میں بھی انہوں نے یہ خواہش ظاہر کیا, جاؤ کعبے کے پاس دعا کرو کہ اے اللہ جنت کا پھل اتار دے تاکہ میں آخری وقت بھی جنت کا پھل کھا کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں. آپ کے صاحب کعبے آئے اور وہاں پر دعا کرنے کی غرض سے آئے تو دیکھا کہ فرشتے حضرت جبریل کے ساتھ کھڑے ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا میں جنت کا پھل پہلے سے لے کر آیا, تم دعا کرنے آئے. آدم نے تمنا کی اور رب نے تمنا پوری کر دی اور جنت کا پھل لے کر ہم آئے. حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم کے بیٹوں کو لے کر کہنے لگے چلو گھر چلیں. جب وہاں فرشتے پہنچے تو ایک نہیں بہت سی فرشتوں کی صورتیں وہاں دیکھی گئیں. حضرت حوا بیٹھی تھی ڈر گئی, حضرت حوا بیٹھی تھی ڈر گئی اور حضرت آدم کے آڑ میں چھپنے لگی. حضرت آدم نے فرمایا حوا اب میری پناہ میں مت آؤ, اب میں اللہ کی طرف جانے والا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پرمت میں ہیں, ملک الموت نے آپ کی روح مبارک کو قبض کیا, یہ پہلی وفات کی. حضرت جبریل علیہ السلام جنت کی خوشبو, کافور جنت کا کپڑا, جنت کے سارے جو مردوں کو دیے جاتے ہیں اسباب, وہ سب لے کر پہلے سے حاضر ہو گئے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کو باقاعدہ جیسے آپ نہلاتے ہیں یہ پہلا کفن دفن ہو رہا ہے. حضرت جبریل نے غسل دیا, فرشتوں نے پانی دیا, کفن پہنایا جنت کا کفن, اور پھر آپ کو اس کفن میں لپیٹ کر وہاں پھر آپ کو کعبے کے پاس لایا گیا. جنازے جبریل نے امامت کی جنازے کی اور فرشتوں نے نماز پڑھی. روایت میں ہے کہ آپ کے جنازے کو لے کر فرشتے گئے مینا اور مسجد خیر کے پاس بغلی قبر کھودی گئی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس میں دفن کیا. یہ بھی روایت ہے کہ آپ کی قبر مطاف میں ہے, جہاں لوگ طواف کرتے ہیں وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے. کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جب نبی کی قبر یہاں ہے اور ہم سب اس مطاف میں طواف کرتے ہوئے چلتے ہیں, یہ تو بڑی بے ادبی ہے. تو میں نے ان کو کئی جواب دیا, اس میں ایک جواب یہ تھا یہ بے ادبی نہیں ہے, ہم بچے ہیں, نادان ہیں, چھوٹے ہیں, وہ ہمارے باپ اور آقا ہیں. دیکھو جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے باپ کتنا بڑا عالم ہو, حافظ ہو, حاضر ہو, چارپائی پر لیٹ کر کے بیٹے کو سینے پر کھڑا کر کے پیار کرتا ہے. آج آدم علیہ السلام کی یہ بے ادبی نہیں, ہم ان کے بچے نادان ہیں, وہ اپنے سینے پر رکھ کر ہم سے پیار کرتا ہے. وہ آدمی خوش ہو گیا, بولے بہت اچھا جواب ہے. تو بہرحال ان کی قبر کہاں ہے اس میں کئی روایتیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے جب وفات کا وقت ہوا خدا کو وصیت فرمائی حضرت شیش علیہ السلام کو کہ تمہاری جو پیشانی میں نور ہے بیٹے اس نور کو پاک پیٹھوں میں اور پاک رحم میں رکھنا, یعنی تم ایسی سے شادی کرنا جو صاف ستھری بیوی ہو, کبھی اس کے اوپر بدکاری کا الزام نہ لگا ہو. حضرت شیش علیہ السلام کو یہ وصیت, حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم کے بعد علیہ السلام کے بعد آپ کے نائب خلیفہ اور سجادہ نشین. لوگ کہتے ہیں یہ خلافت اور سجادہ نشین پیر لوگ بناتے ہیں, اس کا ثبوت کہاں سے؟ ارے اس کا ثبوت حضرت آدم سے چلا آیا ہے. حضرت آدم اللہ کے خلیفہ اور حضرت آدم کے خلیفہ ان کے شاہزادے حضرت شیش علیہ السلام. حضرت شیش علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا مشن پوری زندگی چلایا, اور لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے, کعبے کا طواف کرتے تھے. حضرت شیش علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو آپ کے جتنے ماننے والے امتی تھے آپ کے خلاف میں اتنا روئے کہ کھانا پینا سب نے چھوڑ دیا. حسن و جمال جو ہمیشہ ان کی نگاہوں میں پھرتا تھا آج حضرت شیش علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو جتنے ماننے والے تھے کھانا پینا چھوڑ دیا, اور ان میں بڑی پریشانی اور حیرانی چھا گئی. اب یہاں سے شیطان کو ایک موقع ملا. شیطان چاند سے دیکھ کر انسان کا روپ دھارن کر کے اور ان رونے والوں میں آیا, سب کو تسلی دیتا ہے, واقعی آپ کو بہت بڑا غم ہو گیا ہے. حضرت شیش علیہ السلام جیسی مقدس ہستی اب ہمارے اندر موجود نہیں, ہم سب کا دل چھلنی ہو رہا ہے, ہم غم سے نبھار ہو رہے ہیں. سب نے دیکھا کہ یہ بڑا ہمدرد آدمی آیا ہے, سب اس کے گرد گرد جمع ہو گئے. سمجھے؟ شیطان لوگوں کو جمع کرتا ہے, اجتماع کرتا ہے تو گالی دے کر نہیں, بڑے میٹھے انداز میں سب کو جمع کر لیا, سب کو تسلی دی اور کہنے لگا دیکھو میں آپ کے دکھ درد کا علاج کرنے والا ہوں. لوگوں نے کہا ہمارے درد کا علاج کیسے کرو گے؟ کہا میں ایک ایسا پتلا بناتا ہوں جو بالکل حضرت شیش علیہ السلام کے جیسا رہے گا, انہیں دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ حضرت شیش کو ہم نے دیکھ لیا ہے اور تمہیں تسلی ہو جائے گی, سب بہت خوش ہو گئے. تابڑ توڑ اس نے ایک حسین و جمیل پتلا حضرت شیش علیہ السلام کا بنا کر کے رکھ دیا. سارے لوگ خوش ہو گئے. صبح شام جب حضرت شیش کی یاد آتی تھی اس کی زیارت کر کے چلے جاتے ہیں. شیطان خوش ہو گیا. ایک پیڑھی گئی, دو پیڑھی گئی, تیسری پیڑھی گئی, اس طرح سے وہ حضرت شیش کو دیکھ دیکھ کر کے لوگ تسلی حاصل کرتے تھے. لیکن شیطان نے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ بہت بڑے تھے, ارے صرف زیارت مت کرو ان کی عبادت بھی کرو. یہاں سے بت پرستی چلی. حضرت شیش کو لوگ صرف دیکھ کر تسلی حاصل کرتے تھے, اب حضرت شیش کو علیہ السلام ان کے پتلے کو انہوں نے معبود بنا لیا. یہاں سے اب کفر اور شرک چلا. حضرت شیش علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی, کفر و شرک عام ہو گئی. تو پروردگار عالم نے حضرت شیش علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو, کئی سو سال کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے. اور قرآن کا فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَقَامًا یہ میرا ادریس بہت زیادہ سچا اور میرا نبی ہے اس کی خبر دینے والا. حضرت ادریس کے بارے میں سب نے اعلان کیا اور فرمایا رفعنا ہو مکان علیہ, اور ہم نے ادریس کو بہت اونچے مقام پر فائز کر دیا. کیا مطلب؟ حضرت ادریس علیہ السلام جلیل القدر نبی اپنی قوم میں تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, کفر و شرک سے لوگوں کو پاک رکھ رہے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت ملک الموت سے بڑی دوستی ہو گئی. دونوں دوست تھے. ملک الموت جانتے ہیں کون ہے؟ سب کی روح نکالنے والے. حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو ملک الموت سے بڑی دوستی تھی. ہمیشہ ملک الموت ادھر آتے ادھر آتے تو الیاس حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آتے تھے. ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا, دوست میں نے سنا ہے کہ موت کا مزہ ہوتا ہے اور قرآن نے فرمایا بھی ہے کہ کل تو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چاہیے. تو میں چاہتا ہوں ملک الموت سے میری روح نکالو اور میں موت کا مزہ چکھوں, موت کیسی ہوتی. دیکھیے نبی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیسی کیسی باتیں فرشتوں سے کرتے ہیں اور فرشتے نبی کے تابع ہوتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا, اے ملک الموت تم تو روح کھینچتے ہو, ذرا میری روح نکالو تاکہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہی ہوتا نصیب ہو جائے. تو حضرت ملک الموت بولو دوست کے دوست کی بات مان لی اور آپ کی روح نکال لی. روح نکالنے کے بعد فوراً حضرت ادریس کے بدن میں روح ڈال دی. مجھے یہ بتانا ہے, روح نکالنا تو ہم سب سمجھتے تھے کہ ملک الموت کو اللہ نے طاقت دی ہے, لیکن اس آیا اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے ملک الموت کو یہ بھی طاقت ہے کہ بدن میں روح ڈال دی. اللہ اپنے محبوب بندوں کو روح نکالنے کی بھی طاقت دیتا ہے اور بدن میں روح ڈالنے کی بھی طاقت دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں پاک نے مردہ کیسے زندہ کیا؟ دیکھو حضرت ملک الموت صرف روح نکالتے نہیں ہیں بلکہ روح بدن میں ڈالتے ہیں. یہ طاقت رب نے اپنے فرشتوں کو بھی عطا فرمائی ہے, حضرت عیسیٰ کو بھی عطا فرمائی ہے, ان کے صدقے میں جناب غوث اعظم کو بھی عطا فرمائی ہے. مرے ہوئے مردے سے کہا روح آتے. کئی سالوں کی پرانی قبر کو کھو کر مارا ہوں تو اس میں سے قبضہ صاحب نکلے بجاتے گاتے. یہ غوث پاک کی طاقت لوگوں کے شرک ہے, شرک نہیں. اگر شرک ہوتا تو حضرت ملک الموت کو اللہ کی طاقت کیوں دیتا؟ بہرحال یہ مسئلہ الگ ہے. حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا مسئلہ کر لیا. پھر حضرت ملک الموت سے کہتے ہیں, اے ملک الموت میرے دوست ہو, اب ایسا کرو کہ مجھے جہنم دکھاؤ کہ جہنم کیسا ہے. حضرت ملک الموت لے کر کے گئے کہا, دیکھیے حضرت یہ جہنم ہے. حضرت ادریس علیہ السلام نے جہنم کے داروغے کو جو سب سے بڑا فرشتہ وہاں کا انچارج ہے اس کو آواز دی کہ اے مالک دوزخ, اس کا نام ہے مالک, مالک دوزخ دروازہ کھول, میں ذرا اس پر جو پل بنا ہے اس پر سے گزرنا چاہتا ہوں. حضرت ادریس علیہ السلام کے حکم پر فرشتے نے دروازہ کھول دیا اور جو اس پر پل سراب تھا حضرت ادریس اس پر چل کر کے اس طرح گئے جنت کی.
کیا شان ہے انبیاء کی. ارے جب حضرت ابلیس کو یہاں سے وہاں جا کر جنت دوزخ کا معائنہ کرایا جا رہا ہے تو میرے حبیب ملک الموت کے ذریعے نہیں رب نے لے کر کے گیا ملک الموت لے کر جا رہے ہیں. ملک الموت میں بھی یہ طاقت ہے کہ کسی کو وہاں اٹھا کر لے جائے اور دوزخ کی سیر کروائے. حضرت ابلیس علیہ السلام جب اس طرف میدان آراف میں پہنچے تو دیکھا کہ جنت کے گیٹ سب موجود ہیں, جنت کی بہاریں. تو ملک الموت سے کہتے ہیں ملک الموت اب ذرا جنت بھی جب یہاں تک آ گیا تو جنت کی بھی شہر کہاں دریج سے پار ہو کر جنت کے قریب آ گیا تو جنت کا دروازہ کھلوایا گیا حضرت ابلیس علیہ السلام کے لیے. یہ حضرت ابلیس کی معراج ہے اور وہ میرے مصطفیٰ کی معراج ہے. جنت کھولی گئی, حضرت ابلیس علیہ السلام اس میں گئے, گھوم رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ملک الموت باہر کھڑے انتظار کر. بہت دیر ہو گئی تو حضرت ملک الموت کہتے ہیں اے ابلیس اب تو چلو, بہت دیر ہو گئی, گھر چلنا ہے. فرماتے اور میں یہاں سے نہیں جاؤں. دیکھیے ذرا اللہ کے محبوب بندوں کا کیسا ناز اور نکاس ہوتا ہے. فرماتے ملک الموت جاؤ اور میں یہاں سے گھر جانے والا نہیں ہوں. فرمایا نہیں, آپ کو چلنا پڑے گا, آپ یہاں نہیں رہ سکتے, انتقال کے بعد آپ یہاں آئیں گے. تو حضرت ابلیس علیہ السلام کہتے ہیں کہ سن اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا مزہ جو چکھے گا اس کے بعد جنت میں جائے. میں نے موت کا مزہ چکھ لیا کہاں. پھر حضرت ابلیس فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ منکم الا واردھا, جتنے جنتی ہیں کل شراب سے گزر کر جنت میں جائیں گے. میں تو کل شراب سے بھی گزر چکا, دو کام تو میں نے کر لیے. اب اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ وما جو جنت میں چلا جائے گا پھر وہاں سے نکالا نہیں جائے. تین شرطیں ہیں جنتی کے لیے, مرنا ضروری ہے اور پل شراب سے گزرنا ضروری ہے اور جنت میں چلا جائے تو پھر نکالا نہیں جائے گا. ملک الموت تینوں بات کو میں نے کر دی. اب تم جاؤ ملک الموت چوں. پھر اللہ تعالیٰ کا مثلا حدیث کی باتیں بتا رہا ہوں اپنے گھر سے نہیں. حضرت ملک الموت کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ملک الموت جاؤ, میرا ابلیس صحیح کہہ رہا ہے. اور اس نے ابلیس علیہ السلام نے جو کام کیا ہے میری مرضی سے کیا ہے. یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہے, یہ عظمت نبی ہوتی ہے. اللہ اکبر, گئے اور پھر آج تک نہیں آئے. اس کو قرآن فرماتا ہے کہ ذرا ادریس کی بات قرآن میں سنو, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا. ذرا ادریس کی بات کتاب میں پڑھو, وہ میرا سچا بندہ تھا اور میں نے اسے نبوت کے پاس سے سرفراز کر دیا. وَرَفَعْنَاهُ مَقَامًا عَلِيًّا, اور میں نے ابلیس کو بلند مقام پر رکھ دیا. وہ بلند مقام کون سا ہے؟ جنت میں رب نے رکھ دیا, ابھی وہ وہیں پر ہے. سمجھے آپ, حضرت ابلیس علیہ السلام آسمان پر چوکے آسمان پر کہتے ہیں جنت میں رہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائی ابلیس کو چوکے آسمان پر دیکھا. حضور سے انہوں نے وہاں ملاقات کی. جتنے انبیاء ہیں سب نے ملاقات کی حضرت ابلیس چوتھے آسمان پر تھے اور حضور کو دیکھ کر کہا مرحبا مرحبا یا رسول مرحبا مرحبا اے رسول اکرم اے خاتم النبی خوش آمدید ویلکم. حضرت شیر حضرت ابلیس علیہ السلام جنت میں آج تک موجود ہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے. سنو سناؤ بچوں کو بتاؤ. حضرت ابلیس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہترین طریقے پر تبلیغ دین کر کے اور اسلام پر قائم و دائم رکھا اور پھر جب آپ دنیا میں تھے تو اپنی قوم کو کیا کیا انہوں نے دیا یہ سن لو. حضرت ابلیس علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کپڑا سی کر پہنا. آج کل جتنے ٹیلر ہیں اسی لیے وہ اپنے کو ابلیس ہی لکھتے ہیں کہ ہم ان کے کام کو ہم آج انجام دے رہے ہیں. سب سے پہلے دنیا میں سلا ہوا کپڑا پہننے کا رواج اور ایجاد کرنے والے حضرت ابلیس علیہ السلام. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, لوگ جنگلوں میں شکار کرتے تھے اور اس کی کھال اور چمڑا اس کو اپنے بدن کو ڈھکنے کے لیے استعمال کرتے تھے. دوسری قوموں میں بھی دیکھیے ان کے رشی منی کیا پہنے رہتے تھے, شیر کی کھال ہرن کی کھال, اور کہتے ہیں اس کو مت مارو اس کو مت مارو. پہلے مارتے جو ہتیا ہم نے نہیں کیا, پہلے سے کیا ہوگا دیکھ لو. چمڑے پہنتے نہیں پہنتے, نہیں پہنتے تو مجھ کو بولو. بہرحال ابھی میں اس مسئلے پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں. حضرت ابلیس علیہ السلام نے چمڑا پہننے والوں کو کپڑا پہن دیا. یہ تو ہمارے نبی کا احسان ہے ورنہ سب کو چمڑا پہننا پڑتا. میرا تازہ والوں سے بکری کے کھال لے لے کر کے اور اپنی پوشکیں بناتے. یہ ہمارے نبی حضرت ابلیس علیہ السلام کا احسان ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تیلین کا بن ایجاد کیا. کپڑا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایجاد کیا. آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں انہوں نے کپڑا تیار کیا اور حضرت ابلیس علیہ السلام نے کپڑا کو سیا اور کپڑا سی کر کے پہننے کا رواج ڈالا. اور دوسری ایجاد حضرت ابلیس علیہ السلام کی یہ ہے کہ پہلے لکھا نہیں جاتا تھا, پڑھا جاتا تھا. حضرت ابلیس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم تیار کیا اور قلم سے لکھنے کا رواج سیدنا ابلیس علیہ السلام کا ہے. ہمارے نبیوں نے پوری دنیا پر احسان کیا. قلم کی ایجاد حضرت ابلیس علیہ السلام کی ہے. اسی طرح سے حضرت ابلیس علیہ السلام نے بہت سے ہتھیار بنائے تھے, بہت سے ہتھیار جس سے موسی جانوروں کو دفن کیا جائے, دشمنوں کو خراب کیا جائے. حضرت ابلیس علیہ السلام نے اس کی بھی ایجاد کی تھی. اس طرح سے حضرت ابلیس علیہ السلام نے علم نجوم بھی ایجاد کیا. علم نجوم جانتے ہیں, نجومی لوگ ستارہ دیکھتے ہیں, گرہ دیکھتے ہیں, یہ نکھتر بڑا گیا ہے, وہاں بلا وقت میں بارش ہوگی, بلا علاقے میں خشکی آئے گی, ستارہ دیکھ دیکھ کر حساب کرتے ہیں. سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے علم نجوم اللہ کے حکم سے حاصل کیا. لیکن ان نجومیوں کا علم صحیح ہوا یا غلط ہوا اس پر اعتماد اور یقین لانا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کا علم نجوم ایسا تھا جیسے کہ وہی ہوتی ہے, اس پر ایمان لانا ضروری. لیکن علم نجوم کا فن اور اس علم کو ایجاد کرنے والے حضرت ادریس علیہ السلام. اب سمجھے, حضرت ابلیس علیہ السلام نے اپنی قوم کی تہذیب اور تمدن کو بہت آگے بڑھایا تھا. یہ قوم لکھنا نہیں جانتی تھی، انسان لکھنا نہیں جانتا تھا، یہ حضرت ادریس کا الزام ہے، کپڑا پہننا نہیں جانتا تھا، حضرت ادریس علیہ السلام کا الزام ہے. آج بھی کتنی قومیں ہیں جتنا وہ ترقی کرتا ہے کپڑا اتارتا جاتا ہے
جی. نہیں سمجھے.
اور ایک وقت آتا ہے کہ بالکل اوریجنل. ہمارے نبی کا کام ہے بے شکری کے ساتھ مت ہو، حیا اور شرم کا انداز لے کر ہر ایک علیہ السلام سے سب کو کپڑا پہنچا. اے سورت کے کپڑا والوں، میرے علیہ کا احسان ہے کہ اپنے پاور لوم چل
رہے.
اور یہ جتنے گورنمنٹ والے ہیں، یعنی سلائی کیا اس کو بولتے ہیں؟ نہیں جی، بنا بنایا دل پیس بنانا ہوتا ہے، ریٹنگ میں یہ ریٹنگ نیٹ بنانے والوں مانو ادریس علیہ السلام نے تم کو سینے کا جنم دے دیا، لیکن سلائی ایسی کرو کہ بے حیائی اس میں نہ ہو. ایسے کپڑے بناؤ کہ عورت بھی پہنے تو عورت لگے اور مرد پہنے تو مرد لگے. لیکن آج تو اتنا معاملہ ڈاما ڈول ہو گیا کہ عورت پہنتی ہے مرد پہنتا ہے، پیچھے سے دیکھو تو دونوں ایک جیسے لگتے ہیں. اللہ نے الگ الگ پیدا کیا، لیکن یہ ٹیلر لوگوں نے دونوں کو ایک جیسا بنا دیا. اللہ رحم فرمائے. مرد کو تھوڑا ڈھیلا پڑتا ہے پہنتا ہے، لیکن عورتیں اتنی بے حیائی کے کپڑے پہنتی ہیں. اللہ نمبر حقیق. بہرحال اے مسلمانوں، تم اپنے لباس کو ایسا بناؤ کہ جس سے تمہاری وہاں بہو بیٹیوں کے بدن کی ساخت اور ابھار معلوم نہ ہو. یہی فاطمہ زہرا کا لباس تھا، ان کی عصمت والی چادر اور ہو تاکہ تمہاری بے عزتی نہ ہو، تمہارے لیے لوگوں کی للکائی ہوئی نگاہ وقت نہ ہونے پائے. یہ ہماری بہو بیٹیوں کو یہ ضروری ہے کہ سیکھو ایسے لباس سے جو بے حیائی کے ہیں اس سے پاس آؤ. مرد بھی باغ آئے اور عورتیں بھی باغ آئیں. حضرت ادریس علیہ السلام یہ ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا تینام، اور تینام کے صاحبزادے تھے انوش، اور انوش کے صاحبزادے تھے مہلابیر، اور مہلابیر کے صاحبزادے تھے یرد، اور یرد کے صاحبزادے تھے اخنو. یہ اخنو کون ہے؟ انہیں کا نام عربی میں نوح علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام جب آسمان پر چلے گئے اور جنت میں رہنے لگے تو یہ زمین ندیوں سے خالی ہو گئی، تو اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو کئی سو سال کے بعد اس وقت بھیجا جب قوم میں گمراہی پھر پھیلی اور لوگ بدکاریاں کرنے لگے، شرک و کفر میں مربت ہوئے اور ہر طرف حرام کاری کری، تو حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام آئے، اپنی قوم کی بے راہ روی دیکھی، انہیں کفر و شرک سے باز رہنے کا حکم دیا، تو اتنے بگڑے ہوئے تھے حضرت نوح کی قوم کے لوگ. اللہ فرماتا ہے وقالت ملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. نبی کو سب سے پہلے اپنے جیسا بشر کہنے والا وہ کافر مردود تھا جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تھا. اے لوگوں، کوئی مومن نبی کو اپنے جیسا اللہ کہے گا اور جو کہہ رہا ہے سمجھ لو وہ کافروں کی طرح ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں. اب نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والے کو اللہ فرماتا وقال الذین کفروا وقال الذین من ملأ الذین کفروا جو بڑے بڑے لوگ تھے مالدار تھے ان کافروں نے اعلان کیا کہ نوح جو ہے ہمارے مثل بشر ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا باغي النار. اور کہتے کہ اے نوح آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان والے ہیں یہ لوگ بڑی نیچی قوم کے لوگ ہیں بیک ورڈ ہیں یہ گمراہ لوگ. ایک تو نبی کو اپنے ایسا کہتے ہیں اور انہیں گمراہوں نے یہ جہنم میں ڈالا شیطان کے وسوسے سے کہ جو نبی کے ماننے والے سچے حق پرست ہیں وہ بیک ورڈ ہیں کمینے لوگ ہیں نیچے لوگ ہیں. یہ اپنے کو ایجوکیٹڈ سمجھتے تھے. آج بھی یہی حال ہے کہ لوگ سنیوں کو سمجھتے ہیں ارے یہ تو خالی ٹھنڈے اور ڈنڈے والے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. رکشا کراتے ہیں لالیا کھینچتے ہیں بکرے دوا کرتے ہیں اور یہ کرتے سب سمجھتے ہیں یہ لوگ بیک ورڈ ہیں اور ایجوکیٹڈ ہائی کوالٹی کے ہم لوگ ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں قرآن فرماتا ہے گمراہوں کا یہی مزاج تھا نبی کو اپنے جیسا کہتا تھا اور نبی کے ماننے والے کو نیچا سمجھتا. یہ بہت بڑا مرض ہے یہ بہت بڑا بوال ہے میرے دوستو. کان کھول کر کے سنو تم اصحاب نبی کے نقشے قدم پر چلو. بہت سمجھایا حضرت نوح علیہ السلام نے اور کتنے سو سال تک سمجھایا اور آج ارشاد فرماتا ہے الف سنا تبلیغ کرتے ہوئے اور اس میں سے 50 سال نکالے 950 سال تک قرآن فرماتا ہے اس قوم کو حضرت نوح نے سمجھایا. لیکن یہی کہہ کے یہ ہمارے جیسے بشر ہے ماننے والے یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ 78 مسلمان ہوئے تھے. کتنے زمانے میں 950 سال. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 40 سال گزرنے کے بعد نبوت ملی. 950 سال تبلیغ کیا کتنا ہو گیا 990. اور جب ان کا طوفان آیا تھا وہ طوفان کے بعد 200 سال اور بھی زندہ رہے. اب کتنی ہو گئی عمر 1100. حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی طویل عمر تھی 950 سال میں 78. دوسری روایت میں ہے کہ 80 آدمی مسلمان ہوئے. اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا یہ بھی اپنے جیسا بشر کہنے والوں کی جماعت میں یہ بھی چل رہے ہیں. حضرت نوح دنیا کو سمجھا رہے ہیں اور گھر کا بیٹا جماعت میں. عقیدہ کیا ہے نبی میرے جیسے بشر ایسی جماعت میں سب نے پہلے ہی ارشاد فرمایا اے لوگوں اولاد کو سنبھالنا. دیکھو نبی کا گھر چلا گیا نبی کے گھر کا بیٹا چلا گیا تو تمہارے بیٹے کی کیا حیثیت ہے. اولاد کو بچانا گمراہوں سے اور اپنے جیسا بشر کہنے والوں کی جماعت سے یہ ہر مومن کی بہت بڑی ذمہ داری.
بے شک
حضرت نوح نے دیکھا میرے بیٹے کو بھی گیس لے کے چلے گئے چلے میں, اپنی جماعت کا ممبر بنا لیا, چلا نہیں آئے اور ارشاد فرمایا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. اے مولا ان سارے غداروں کو ان بے عربوں کو زمین سے نیست و نابود کر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نوح تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی, وسمعی پولیس کشتی بنا دو. حضرت نوح علیہ السلام نے تین مالے کی بہت بڑی کشتی بنائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنے تمہارے ماننے والے ہیں سب کو اس میں نکالو اور دنیا کے جتنے جانور ہیں سب کا ایک ایک جوڑا رکھ لو, ہم پوری دنیا کو تباہ کر دیں گے. جانوروں کے جوڑے اس لیے رکھوائے تھے تاکہ ان کی نسل چلتی رہے. حضرت نوح علیہ السلام والسلام نے جانوروں کے لیے ایک دو پھر اس نے الگ الگ ایریا بنایا تھا, سارے جانوروں کو آرام دیا, آؤ آؤ آؤ, جتنے جانور آئے سب حضرت نوح کی کشتی میں بیٹھ گئے. حضور فرماتے ہیں کہ اصحابی کرم دوں ارے ہند کہ گئے تم کہہ گئے تم اہلو بیتی کا سفینت ہوں من رکھا نجا ومن تسلفا من آبرا. میرے صحابی ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں, جن ان ہدایت رات کی تاریخیوں میں ستاروں کو دیکھ دیکھ کر چلے گا منزل پر پہنچ جائے گا, اور میرے اہل بیت جو ہیں نوح کی کشتی کی طرح ہے جو اس میں سوار ہو گیا طوفان سے بچ گیا اور جو اس میں سوار نہ ہوتا گیا. اے لوگوں صحابہ کی تعظیم بھی ہمیں کرنی ہے اور اہل بیت کی عزت بھی ہمیں کرنی ہے. یہ ہے حضرت نوح کی کشتی سے حضور نے مثال عطا فرمائی ہے. میرے دوست حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام ماننے والوں کو کشتی میں بٹھا دیا اور ارشاد فرمایا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. اے لوگ کشتی میں اللہ کا نام لے کر سوار ہو جاؤ, بسم اللہ پڑھو سوار ہو جاؤ گے, یہ طوفان تمہارا بگاڑ کرے گا. حضرت نوح علیہ السلام کے سارے ماننے والے بسم اللہ کہتے کشتی میں سوار ہو گئے, لیکن بیٹا سوار نہیں ہوا, بگڑ چکا تھا. حضرت نوح کی کشتی چلی آسمان کو رب نے حکم دیا پانی چھوڑ, زمین سے کہا سینہ کھول, نیچے سے پانی اوپر سے پانی بہ رہا ہے, طوفان آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بڑی بڑی موتوں سے ٹکراتی ہوئی دما دما چلی جا رہی ہے. رب فرماتا وہی تجریب کل بابا. حضرت نوح کی کشتی اتنے بڑے بڑے موتوں سے ٹکراتی چل رہی تھی جیسے کہ پہاڑ پانی کی لہر پہاڑ اتنے نیچے. حضرت نوح اپنے ماننے والوں کو لے کر چل رہے تھے, اتنے میں دیکھا کہ ان کا بیٹا کنعان وہ بھی باہر جا رہا ہے, لہروں سے ٹکرا رہا ہے, مصیبت اٹھا رہا ہے, باپ کو بنا رہا ہے, اولاد پر کیسا بھی ناراض ہو آ جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو رحم آ گیا, اللہ فرماتا ہے نظر پڑی, ارشاد فرمایا آ ہمارے ساتھ سوار ہو جا, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے کافروں کا ساتھ چھوڑ دے, کافروں کی جماعت سے توبہ کر لے. توبہ کرتا ہے کے آخری وقت میں بھی نوح کی کشتی تیرے لیے حفاظت کا سامان پیدا کرے. لیکن گمراہ جو نبی کی گستاخی کرتا ہے, کیسی بھی اس پر مصیبت اللہ کا عذاب آتا ہے, وہ انسان سن لو وہ کبھی سدھرتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بار بھی ان پر عذاب نہیں بھیجا تھا. پہلے ان کو ایک عذاب کا کی جھلک اور جھٹکا دیا تھا. وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش روکی تھی, ہر طرف پریشانی آئی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں کو بانج کر دیا تھا, کوئی اولاد ہی نہیں ہوتی تھی, جو کھیتیاں کی سب سوکھ گئی تھی, یہ بھی اللہ کا خطا. حضرت نوح علیہ السلام نے پہلی ہی مرتبہ اپنی قوم کو سمجھایا, اے میری قوم دیکھو تمہارے ندی نالے سوکھ گئے, کھیتیاں سوکھ گئی, بارش کئی سال سے نہیں ہوئی, یہ سب اللہ کا عذاب ہے, توبہ کرو, استغفار پڑھو. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا,
جو تابعی ہیں حضرت علی کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا, حضور ہمارے علاقے میں کئی سال سے بارش نہیں ہوئی ہے, کہاں پڑ گیا ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے یا دعا کر دیجئے. حضرت امام حسن بصری نے فرمایا کہ اللہ سے استغفار کرو, استغفر اللہ رب من کل ذنب کرو. چلا گیا, اس کو فائدہ ہوا. پھر ایک مرتبہ ایک شخص آیا, کہنے لگا, حضور میرے یہاں اولاد نہیں ہے, کوئی دعا کیجیے گا, وظیفہ بتائیے. فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو, استغفر اللہ پڑھا کرو. اس نے بھی پڑھنا شروع کیا, اولاد ہو گئی. ایک مرتبہ ایک شخص آیا, کہنے لگا, میری کھیتیاں سوکھ گئی ہیں اور درختوں میں پھل نہیں آ رہے ہیں, میرے لیے دعا کرو. آپ نے فرمایا استغفار کرو, استغفر اللہ پڑھو. ایک غریب آدمی آیا, کہنے لگا, حضور دعا کیجیے, بہت غریب ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ استغفر اللہ پڑھو. جو آ رہا ایک ہی وظیفہ بتا رہا. ان کے شاگرد نے کہا, حضرت ہر شخص الگ الگ مراد لے کے آ رہا ہے, آپ سب کو ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں, استغفر اللہ پڑھو اولاد ہو جائے گی, استغفر اللہ پڑھو کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی, استغفر اللہ پڑھو بارش ہوگی تحصالی چلی جائے گی, استغفر اللہ پڑھو غربت تمہاری دور ہو جائے گی. بڑا فرماتے حضرت نوح نے اپنی قوم کو یہی وظیفہ بتایا. بڑا آسان وظیفہ ہے, جتنا استغفار کرو گے اس کی برکت تمہیں ملے گی. اور یہ قرآن میں نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. وظیفہ ایک ہے اور فائدے بہت.
بارش نہیں ہو رہی ہے، سب لوگ مل کر کے اپنے اپنے گھروں میں استغفار پڑھتے رہیں، روزانہ ہزار ہزار پڑھ لو جتنا ہو جائے، ارے غربت ہے تو گھر والے سب روزانہ استغفار پڑھیں، انشاءاللہ غربت دور ہو جائے گی، پانی برستے لگے گا، کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، سب اللہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا وظیفہ قرآن مجید سے بتایا بتایا لیکن قوم نہیں مانی تو یہ بڑا عذاب پانی کا آیا جس نے سب کو ڈبا دیا گیا، ایک بھی باقی باقی نہ بچا، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، ان کی بہو، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے یہی لوگ بچے تھے اور انہی کی یہ اولاد ہر طرف پھیلی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تین بیٹے بچے تھے، ہاں شام یا اس، ہاں بالکل نیبرو جیسے کالا رنگ، اور شام گورے تھے، اور یافیس یہ نہ گورے تھے نہ کالے تھے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ جو حضرت نوح کے لڑکے ہام تھے وہ افریقہ کی طرف، نائجیریا کی طرف، جنگلوں کی طرف ہے، ان کی اولاد بالکل کالی ہوتی ہے، اور جو شام تھے وہ یورپ کی طرف چلے گئے انگریز، اور جو یافیس تھے وہ ہماری طرف آ گئے۔ اللہ کا بدلا ہے ہندوستانی میں نہ بہت کالا ہے نہ بہت گورا ہے نہ چپٹا ہے نہ ناک کھڑی ہے، اللہ نے میڈیم بنایا ہے، اور حضور فرماتے ہیں خیر الامور اوسطھا، میڈیم چیز جو ہوتی بڑی اچھی ہوتی ہے، ہم سب میڈیم ہیں، نہ بہت حسین ہیں نہ بہت بدسورت ہیں، نہ بالکل چائنا ٹاؤن ماؤں جیسے چپٹے ہیں، اور نہ انڈونیشین جیسی چھوٹی چھوٹی آنکھ ہے۔ اللہ نے آخری بات ہمارے ہندوستان کے لوگوں کی آنکھ دیکھو تو رشت آتا ہے، خوبصورت بھی ایسے دیکھتے ہیں، اور کچھ ہر قسم کے ملتے ہیں، ہے یہاں پر معلوم مرتب ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، آپ کی بہویں، اور جو لوگ وہاں پر کشتی سے گزرے تھے وہ سب کے سب بچے، لیکن جو بچے تھے ان کی اولاد دنیا میں نہیں ہوئی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی، اس لیے حضرت نوح کو کہتے ہیں آدم سان،
بولیا بولیا۔
اور ایک بات اور سنو، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیوں نہیں ہوئی؟ اتنا بڑا طوفان، بڑے بڑے پہاڑ کی چٹانیں نیچے گر گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی درمداتی نہیں، ڈوبتی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح کو اللہ نے حکم دے دیا تھا میرے محبوب کا نام لکھ دے،
نارے تکبیر، نارے انسان،
جب کشتی نے نام نبی لکھ دیا گیا تو کشتی طوفان میں پھنسنے کے بعد اور جس دل کی تشکیل سے مصطفیٰ کا رشتہ ہٹائے گا کبھی گمراہوں کی جماعت میں جا کر کے وہ خراب
نہیں۔
اس لیے اپنے دل کی کشتی کو سنبھال کے رکھا، ایک بڑھیا کی اس نے حضرت نوح کی محبت اپنے دل میں بسایا، سب ڈوب گئے، حضرت نوح نے طوفان سے پہلے اس بڑھیا سے کہا تھا بالکل تیاری میں اٹینشن رہنا، اچانک طوفان آئے گا اور جیسے طوفان آئے گا تو میں تجھ کو کشتی میں بٹھا دوں گا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن سے بات گزر گئی، طوفان آ گیا، سب ڈوب گئے، اور قرآن فرماتا وقت وقت علی سور، نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ دودی پر اتری، مفسرین فرماتے دودی ایک چھوٹا پہاڑ تھا، بڑے بڑے پہاڑ پر کیوں نہیں اللہ نے روکا؟ اس کی بھی وجہ تھی، سب پہاڑ اپنا سر اٹھائے تھے، ہم ہیں ہم ہیں، مغرور تھے اور دوری پہاڑ چھوٹا حسن چھپائے ہوئے تھا. اللہ کو انتشاری پسند ہے اس لیے نبی کی کشتی دوری پر رکی ہے.
جو مسلمان چھوٹا بن کے رہے گا نبی کی کشتی اس کے دل میں آ جائے گی.
تو بڑا بن کر مغرور جو بنتا ہے نبی سے دور ہوتا ہے اور جو عاجز اور مسکین بن کر رہتا ہے نبی سے قریب. تو اس بڑھیا کو کشتی میں سوار نہیں کیا تھا. جب جوری پہاڑ پر کشتی ہوگی تو خیال آ رہا یا اللہ بڑھیا تو ایسی رہ گئی لیکن نبی کا اہتمام بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ تو بہ گئی ہوگی مر تھک گئی ہوگی. بھی نہیں نبی کی محبت اس کے دل میں تھی. حضرت نوح دودی پہاڑ سے نیچے آئے اور جس محلے میں وہ رہتی تھی اس طرف چلے. دیکھا تو بڑی بڑی بلڈنگیں سب ختم ہو گئی تھی. خوب اس کا ایک چھوٹا تھا چھپر اپنی جگہ خالی تھا. حضرت نوح علیہ السلام گئے تو بڑھیا گھر میں دارو دے رہی تھی. دیکھا نبی آ گئے کھڑی ہو گئی. السلام علیکم کیا چلوں. حضرت نوح نے کہا 6 مہینہ دنیا کو تباہ کر کے پانی کا سیلاب چلا گیا اب تو چلنے کے لیے کہہ رہی ہے تو کہتی حضور میرے گھر میں تو ایک قطرہ پانی بھی نہیں آیا. جو نبی کا ہوتا ہے چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو خدا کی قسم جس طرح اس بوڑھی کو رب نے نوح کی محبت سے اس طوفان میں محفوظ رکھا بتایا اے لوگوں پھر تو نبی کی محبت لے کر کے دی ہو قیامت کے طوفان میں رب العالمین تمہاری ہے.
بے شک
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عید میلاد النبی حضور اشرف الفقہا.
اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے محبوبوں کے غلاموں کی حفاظت کر
دی
اور گھر کا بچہ ڈبا دیا جاتا ہے بڑھیا کو بچا دیا. رب سب جانتا ہے بچنے کا کس کے اندر بچنے کا نصیبہ کس کو ملا ہے. جو نبی والا ہے وہ دور کا ہو تو محفوظ رہے گا اور جو نبی کا کردار گھر والا ہو وہ اسے نکال کر کے پھینک دیا جاتا ہے اور طوفان تباہ اور برباد کر دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی یہ زندگی ہم سب کے لیے کھلی ہوئی کتاب ہے. اللہ ہم کو دین دنیا میں برکتیں عطا فرمائے.